آف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ہوں قلم. امیرہ اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، اپنے کام سے کام رکھو بھائی، بچے نہیں ہیں، اب لوگ سب سمجھدار ہیں، ہر بندہ اپنے عمل کا جواب دے ہے، ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے رہتے ہیں، اور لوگ اب کسی کو برا کام کرتے بھی دیکھیں تو نہیں روکتے. یہ ارشاد فرمائیں کہ برائیوں سے روکنا اور اچھی بات بتانا اسلامی معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے، اور ہمارا اسلام اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟
آج کل وقت ہی ایسا ماحول بن گیا ہے کہ یا شیخ اپنے اپنے دیکھ، تو اس طرح ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کا معاملہ جو ہے بہت کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے برائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اور قرآن کریم میں بھی اس کے احکام موجود ہیں کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ بہت ضروری ہے. یہاں تک کہ کوئی اگر برائی کر رہا ہو اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، ذہن میں غالب آ گیا کہ مان جائے گا، تب تو اس پر واجب ہو جائے گا کہ اس کو سمجھائے. اگر نہیں سمجھائے گا، اس برائی سے اس کو نہیں روکے گا، منع نہیں کرے گا، تو گناہگار ہوگا. اور اگر یہ ہے کہ وہ نہیں مانے گا، تب بھی سمجھانا جو ہے بتانا، یہ ذرا ثواب کا کام ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اس کے بہت سارے فضائل حدیثوں میں وارد ہے. اللہ کرے کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں. کوشش کرنے سے سب کچھ ہوتا رہے گا. دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت دینی شروع کی تو اللہ کی رحمت سے کتنے بے نمازی نمازی بن گئے. دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ نمبر 339 پر پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العباد ارشاد فرماتا ہے، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ترجمہ ایک کمزور ایمان، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اس کے تحت فرماتے ہیں، بلکہ اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کے اسباب یعنی ممنوعات کو ترک نہ کیا اور وہ فتنہ نازل ہوا تو یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں، بلکہ وہ فتنہ نیک اور بد سب کو پہنچے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مؤمنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں، یعنی اپنے مقدور تک، یعنی اپنے بس اور اختیار کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، باوجود اس کے نہ روکیں نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالی عذاب میں عام و خاص کو مبتلا کر دیتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی یعنی نافرمانیوں میں مبتلا ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں تو اللہ پاک مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم ناہیون عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا ترک کرتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، وہ اپنے اس ترک فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد روحانی و جسمانی و سماجی و معاشی وغیرہ طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے، کہیں نیکی کی دعوت کے ترک کے سبب تو یہ حال نہیں، آپ خود پرہیزگار اور نیکوکار ہی صحیح مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور باوجود قدرت گناہوں سے نہیں روکتے۔ عام مسلمانوں بلکہ اپنے گھر والوں کو برائیوں میں مبتلا دیکھ کر جی میں کڑتے تک نہیں۔ تو اس حدیث کو سنیے اور خود کو عذاب الہی سے ڈرا کر نیکی کی دعوت پر کمر بستہ ہو جائیے۔ چنانچہ سرکار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت زیر و زبر کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے رب، ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شہر ان پر الٹ دو کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانی دیکھ کر کبھی متغیر یعنی تبدیل نہیں ہوا۔ اللہ تعالی سے اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے حفظ و امان میں آتے ہیں۔ واقعی یعنی کہ برائیوں کو نہ روکنا یہ کتنا خطرناک ہے، یہ ابھی آپ نے سنا۔ اس لیے ہم سب اگر یہ ذہن بنا لینا کہ ہم نیکی کی دعوت دیں گے، برائیوں سے لوگوں کو منع کریں گے، تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے معاشرے میں مثبت تبدیلی آئے گی اور لوگ گناہوں سے بچیں گے، نمازیں پڑھیں گے، مسجدیں آباد ہوں گی اور معاشرے میں ایک سکون اور راحت کا دور دورہ ہو جائے گا. کاش اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد نویر اختاری راول پنڈی مہروی کا بھی نرسیاز کر رہا ہوں. پیارے باپا جانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستگی کے بعد ہمیں الحمدللہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی معلومات دعوت اسلامی مدنی ماحول کی وابستگی کے بعد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نعیم الدین مرادی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستگی کے بعد پتہ چلا یہ دعوت اسلامی پوری اولیاء کرام کا فیض ہے. یہ مدری کے نام ہمارا پورے اور یہ اکرام کا فیض ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. پیارے باپا جانی آپ دعا فرمائیں ہمیں اس مدنی ماحول میں استقامت اور ان نیک لوگوں اور یہ اکرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. استقامت عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی.
اللہ استقامت ہم سبھی کو استقامت عنایت فرمائے.
امیر السنت سے عرض ہے کہ ابھی آپ نے نیکی کی دعوت کے تعلق سے مدنی پھول دیے, برائی اس کو روکنے کے تعلق سے ہمارا عملی کردار کہاں کہاں کیا کیا ہونا چاہیے, اس تعلق سے اگر کچھ یہ بھی بیان کریں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہماری اپنی عادتیں کیسی ہونی چاہیے.
ظاہر ہے کہ خود کو بھی تو نیکی کی دعوت دینی ہی ہے اور برائیوں سے بچانا ہے. اب خود نماز نہیں پڑھیں گے دوسروں کو بولیں گے نماز پڑھو تو وہ جمے گا نہیں نا, کہ وہ تو مطلب ہم سے ناراض ہوں گے کہ تم تو پڑھو. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری صورتیں کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے تو نیکی شرائط ہے کہ اپنی اتنی معلومات ہوں, صبر و تحمل کا مزاج ہو, سامنے والے کی نفسیات کو پرکھ سکتا ہو. تو موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دینی ہے. یہ نہیں کہ آپ چڑھائی کر دیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہو جہنم میں جاؤ گے, یہ کیا کرتے ہو, جھوٹ بولا آپ تم نے تو پتا نہیں ہے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے, برباد ہو جاؤ گے برباد, گالیاں نکالتے ہو. اس طرح اگر نیکی کی دعوت دیں گے نا تو ظاہر ہے کہ جھگڑا ہو جائے گا نہ اور اصلاح بھی ہونی مشکل ہے. تو نیکی کی دعوت تو یوں ہوگی ہاتھ جوڑ کے خوشامد کر کے لجاجت کے ساتھ نرمی کے ساتھ مسکینی کے ساتھ رونی صورت بنا کر اس کو مطلب ہم خوشامد کر کے سمجھائیں گے نا پیار دے کر شفقت کے ساتھ تو وہ اثر قبول کرے گا. جیسا موقع اس کی مناسبت سے اس کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ سلوک کرنا ہے. اس میں اخلاق بہت ضروری ہے اس میں, ورنہ وہ جھاڑ جھپٹ سے تو گزارا ہوگا ہی نہیں. اب ماں باپ کو نیکی کی دعوت دینا تو اس کا انداز تو بالکل پاؤں پکڑ کے ہی ہونا چاہیے ظاہر ہے. تو اس طرح بھائی بہنوں سے بھی الجھ کر لڑ کر تو نیکی کی دعوت تو نہیں ہوگی, نہ اولاد سے بھی اس طرح نیکی کی دعوت نہیں ہوگی کہ تو سدھرتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح تو ظاہر کہاں سدھرے گا, نرمی سے پیار سے.
تھوڑا ایک ایسا ڈیمو دے دینا بابا, مثال دے رہا ہوں. ہم کہتے تو ہیں کہ والدین کو نرمی سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے, لیکن کیا آپ کوئی ایک ایسے ہی نمونے کے طور پر بتا سکتے ہیں کہ اگر ایک بیٹا مثال کے طور پر فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ یہ ہزاروں متقفین ہیں, اب یہ گھر گئے, گھر جا کے انہوں نے دیکھا والد صاحب کا معاملہ بالکل جو الٹی ہے, اب یہ گھر گئے ایک ایسے تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے تھوڑا سا بتا دیں گے, اب ان کو اپنے والد صاحب کو سمجھانا ہے تو اب ان کو بولنا کس طرح چاہیے؟ نرمی کا بھی تو عادت نہیں ہم لوگوں, تو ہم کو تو یہ لگے ہم جو کہہ رہے ہیں نرم ہی ہے.
ذرا جاتے ہی تو چڑھائی کرنی نہیں ہے, ورنہ تو بولے گا اچھا اس لیے تجھے بھیجا تھا, آپ نے جا کر سلام کر کے ہاتھ چومنے والد صاحب کے, ماں کے بھی ہاتھ پاؤں چومنے, یہ سلوک. پھر امی اگر کبھی میری وجہ سے آپ کا دل دکھ گیا ہے, ابو میں نے تو آپ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں, نافرمانیاں تو عام طور پہ ہوتی ہیں, یہ امی ابو سے نافرمانیوں سے توبہ معافی ہو سکے تو ان کے سامنے روئے کہ مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو. تو یہ جب آپ کی چینجز دیکھیں گے نا تو اس سے ان کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہوگی. کیونکہ پہلے کے آپ کے بھی دھماکے کم نہیں ہوں گے جنرلی. ابھی تک چائے نہیں لائے, ٹھنڈا کھانا میں نہیں کھاتا, اٹھاؤ اس کو, دیکھو بوٹی کتنی سخت ہے. امی آپ اتنی عمر ہوگی ابھی تک بوٹیاں گلانا بھی نہیں سیکھی. یہ گھروں کے ماحول ہوتے ہوں گے بہت سو کے, تو ظاہر ہے کہ امی ابو کا مطلب سیٹ ہوں گے نافرمانیوں کی وجہ سے, بدتمیزیوں کی وجہ سے. تو یہ آپ کے آپ نے جا کر بھلے بدتمیزیاں نہیں بھی کی, لیکن جو میں نے فارمولا دیا نا اس کے مطابق اگر آپ گھر میں یہ کریں گے نا تو اللہ نے چاہا تو ان کے دل میں بہت جگہ ملے گی. بولا میرا بیٹا, ہم یہ 25 سال کا ہو گیا, 22 سال کا ہو گیا, 22 سال میں اس کو ہم نہیں سدھار سکے. یہ دعوت اسلامی والے پتہ نہیں کیا جادو کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جو عید کے بہانے ہمارے ہاتھ نہیں چومتا تھا کبھی, آج یہ رو رو کر ہم سے معافیا مانگ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا فرق یہ دیکھیں گے نا, تو اس طرح وہ بھی دعوت اسلامی سے محبت کریں گے اور مدنی ماحول سے محبت کریں گے. اب یہ ہو گیا تو آج ان کو چھیڑنا نہیں ہے آپ نے, اب موقع کی مناسبت سے آپ یا بہانہ لیے کہ گھر میں درس کی ترکیب کر لیں, نیکی کی دعوت, یہ کتاب جسے بہت پیارے پیارے روایات حکایات اور بہت کچھ جس میں فرض علوم بھی ہے. تو شروع میں کچھ بھی نہیں کبھی ترکیب بنی درس کی نہ ماحول, تو اب حکایتیں ڈھونڈ کر کرامتیں, حکایتیں جو دلچسپ ہوتی ہیں عام طور پہ, یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو پڑھ کے سنائیں. تو اگر لمبی نہیں کریں, 3 منٹ, ماں بولے گی بیٹا اور حکایت سناؤ, انشاءاللہ کل سناؤں گا, ان کو پیاس بڑھے. تو اس موقع کی مناسبت سے تو اس طرح مطلب آپ درس دیں گے نا محبت, اور آپ نے پہلے آپ کو جب بلاتے تھے کیا کان کھا گئے ہو, آتا ہوں نا, بولو کیا کیا کرنا ہے, یہ انداز تھا. اب جی امی, جی ابو ابھی آیا, لبیک ابھی حاضر ہوا. تو یہ جب آپ کا چینج دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اب آپ جو بولیں گے نہیں کریں گے, ابو نماز کے لیے چلنا ہے, میرے کپڑے نہ پا گئے, ابو تبدیل کر دیں کپڑے, کیا دیر لگے گی, تبدیل کر لیں. نہیں نہیں تبدیل, ابو آج تو نماز کے لیے آپ کو چلنا ہے. نہیں اس طرح مدنی سدھ ابو کو کسی طرح کپڑے بدلوا کر نماز پر آپ لے جائیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ ترکیب بناتے رہیں گے تو اللہ کرے گا تو آپ کے گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا. بس وہی کہ انداز حکیمانہ ہو, جارحانہ نہ ہو, عاجزانہ ہو, تحکمانہ نہ ہو, حکم نہیں چلانا ہے, آرڈر نہیں کرنے, عرض کرنی ہے, التجا کرنی ہے. تو اگر گھر میں اس طرح کریں گے نا تو انشاءاللہ دیکھ لینا مدینہ مدینہ ہو.
یہ تو چلیں آپ نے ابو کے لیے تو سمجھا دیا, اب بہن تو ویسی بے پردہ, ایسی بے پردہ بہن ہے کہ بس کوئی سمجھ, اب تو سمجھ پڑی کہ او پردے کی ایسی اہمیت ہے, بے پردگی کے یہ مسئلے ہیں. اچھا عورتوں کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے, میری بہن تو بالکل اس کی الٹ ہے, اور ہے بھی چھوٹی. جاتا ہوں دیتا ہوں ابھی ایک اس کو, دیکھتا ہوں کیسے پردہ نہیں کرتی ہے. تو یہ کیا کرے, والد صاحب کو تو ٹھیک ہے, باپ تو باپ ہوتا, بہن تو چھوٹی ہے نا. وہ تو
بہن ہو یا چھوٹا بھائی ہو, چھوٹی بہن ہو بڑی بہن ہو, سب کے ساتھ حسب حال نرمی ہی کرنی ہے. بے پردگی کا تو چھیڑنا بھی نہیں, یہ اتنی پکی ہوتی ہیں بے پردگی میں کہ اگر آپ بے پردگی کو چھیڑیں گے نا تو یہ ہو سکتا ہے آپ سے خلاف ہو جائے. ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے کو چھیڑیں گے تو خلاف ہو جائیں گے. اب ابو کو بولیں گے داڑھی منڈانا حرام ہے تو اس پر ہی آپ کے ہو سکتا ہے خلاف ہو جائیں گے. تو یہ سب آہستہ آہستہ موقع کی مناسبت سے ہی ترکیب ہوگی. یہی پہلے اب نماز کا بولیں گے تو جھگڑا نہیں ہوگا, وہی نرمی سے پیار سے باجی کو بھی نماز پڑھائیں, اپی کو بھی نماز پڑھائیں, چھوٹی بہن کو بھی نماز پڑھائیں, سب کو نماز, امی کو بھی نماز, دادی کو بھی نماز, ان نمازوں پہ لگائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی اور بہت ساری باتیں بھی یہ سنیں گے انشاءاللہ. اور نماز نہ پڑھنا بھی تو بہت بڑی برائی ہے ظاہر ہے, یہ برائی بھی تو دور کروانی ہے.
یہ اتنا سمجھ لیں اگر ہم کہ ہم ہزاروں اسلامی بھائیوں کے بیچ میں اتنے دنوں تک صبح و شام ایک ماحول میں رہے اور مسلسل مدنی مذاکرے اور نیکی کی دعوت سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے, تب جا کر کچھ بات ہماری سمجھ میں آئی. اب ہم اکیلے گھر پہ جا کر ان کو راتوں رات تو بدلنے سے رہے. 19 مدنی پھول ہم ملے سنت نے عطا فرمائے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے. 19 مدنی پھول یہ مدنی انعامات کے جو رسالہ ہے نا اس رسالے میں ہیں. 19 مدنی پھول مدنی انعامات کا رسالہ اپنے ساتھ لے جائیے. اگر مناسب خیال فرمائیں تو نیکی کی دعوت جیسا ملے اس نے کتاب بتائی ایک, غیبت کی تباہ کاریاں دو, فیضان سنت تین, پردے کے بارے میں سوال جواب چار, اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ پانچ. یہ پانچ کتابیں جو حسب توفیق جو لے سکے یہ کتابیں لینے کی نیت کریں, اور مقتت المدینہ سے چھوٹے چھوٹے رسالے بھی لے لیں, ویران میل, مردے کے صدمے, مردے کی بے بسی, چھوٹے چھوٹے رسالے, احترام مسلم, تو زخمی سانپ, تو یہ چھوٹے چھوٹے رسالے یہ لے جائیں, اور یہ لے جا کر گھر میں رکھ دیں, کتابیں اور رسالے گھر میں رکھ دیں. یہ انشاءاللہ آگے پیچھے یہ بھائی بہن امی ابو یہ سارے نا پڑھتے رہیں گے. حسب توفیق لے جائیں, اللہ آپ کو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ پورا پورا مقتت المدینہ کی ساری کتابیں یہاں سے یادگار کے طور پر لے جائیں کہ میں نے مطلب الحمدللہ ایک ماہ کا اعتکاف کیا تھا اور میں وہاں سے یہ لے آیا 30,000 کی, 40,000 کی, 50,000 کی. اللہ توفیق دے, ہوں گے بعد ایسے جو خرید سکتے ہوں گے ہدیتن, نہیں تو 10,000-12,000 کی کتابیں لے لیں, یہ بھی نہیں بنتا تو 4,000-5,000 کی, کچھ نہیں تو 1,200 روپے کی لے لیں, 1,200 کی بھی نہیں بنتی تو 112 روپے کیا. رسالے مقتت المدینہ سے کتابیں لے گھر لے جائیے, یہ کتابیں رکھیں. الحمدللہ تجربات ہیں کہ مقتت المدینہ کی کتابیں گھر میں رہنے سے بہت فرق پڑا ہے. اللہ کی رحمت شامل رہی تو گھر انشاءاللہ سنتوں کا گہوارا بن جائے گا.
مدنی چینل دیکھنے کی بھی ترغیب گھر میں دیا کریں.
ایک اسلامی بھائی تھے بابا کہ ان کے گھر میں کچھ اور ہی چلا کرتا تھا, یہ جاتے سلام کرتے, گھر میں جگہ اتنی نہیں تھی بابا, گیلری ہوتی نا جن کے پاس 40 جوتا ہے, یہ جا کر گیلری میں بیٹھ جاتے, گیلری میں سو جاتے, یہ ویسا یہ عمل کرتے تھے یعنی خود بچ رہے تھے. تو گھر پر جس کا اثر پڑتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا اثر پڑتا ہے. تو یوں مطلب کہ آپ خود گناہ سے بچنا شروع کر دیں, برائی سے بچنا شروع کر دیں, بدتمیزی بد اخلاقی سے بچنا شروع کر دیں. 19 مدنی پھول یہ ہمارے جو حلقہ نگران اس وقت سن رہے ہوں گے نا, اپنے 19 مدنی پھول نکال کر بتا دیں ہمارے معتکفین اسلام بھائیوں کو, ایک بار پڑھا دیں ان کو. مدنی انعامات کا رسالہ ہر ایک کے جیب میں رکھنا یہ ہمارے حلقہ نگران کی کوششوں میں شامل ہوگا کہ ہر ایک معتکف کی جیب میں مدنی انعامات کا رسالہ ہونا چاہیے, انہیں کو بتا دیں کہ یہ پڑھ لیں آپ. تو اللہ کی رحمت سے تو یہ 19 منٹ بھی نہیں لگتی, 5-7 منٹ میں یہ 19 مدنی پھول پڑھ لیں گے, ذہن میں بیٹھ جائے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
جی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ اسپتالوں میں علاج جب کرواتے ہیں اپنے مریضوں کا تو ڈاکٹروں کی غلط تشخیص کی بنا پر یا غلط ٹریٹمنٹ کی بنا پر اس مریض کی جس طریقے سے علاج ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا اور وہ انتقال کر جاتا ہے, تو ایسی صورت میں لواحقین صبر کرتے ہوئے رضائے الہی سمجھتے ہوئے اس پر صبر کریں یا ان متعلقہ ادارے کے اسپتال کے ذمہ داران کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کریں, تو اس کے متعلق جو بھی شرعی رہنمائی ہے وہ عطا فرما دیں. میری اور میرے اہل و عیال کی مغفرت کی دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو, آپ کے صدقے میری میرے اہل خانہ کی مغفرت ہو.
اب اس کا کیسے پتا چلے کہ ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے ہمارا کیس خراب ہوا ہے؟ کیونکہ یہ ہوتا رہتا ہے اور لوگ پھر وہ ڈاکٹر پر ادارے پر ڈال دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامان صحیح نہیں ہے, ان کی دوائیں صحیح نہیں ہیں, ان کو ڈاکٹر بھی ان کے ڈاکٹر نہیں ہیں یا جام رکھ لیے ان لوگوں نے, تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت سارے گناہوں کے بھی سلسلے اس میں ہوتے ہیں. اب موت کا وقت متعین ہے, موت آ گئی, مریض دم توڑ گیا, کیا کوئی ایسا ادارہ ہوگا, ڈاکٹر ہوگا جو جان بوجھ کر اپنا مریض یا اپنے کیس کو خراب کرے گا؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے وہ پروفیشن ہے اس کا, وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا مریض مرنا کجا, اگر اس کی بیماری دور بھی نہیں ہوئی نا تو میرا گاہک ٹوٹ جائے گا. تو اس دیکھتی بیماری دور بھی ہونی چاہیے نہ کہ بڑھنی. بڑھے گی تو بھی میری بدنامی ہوگی کہ بھائی اس کا علاج کروایا تو بیماری بڑھ گئی. اسی طرح ادارہ بھی یہی کرے گا کہ اس کا جو بھی پیشنٹ ہو اس کی بہتر سے بہتر ترکیب بنے. یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ کی دکان ہے تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا گاہک ٹوٹے. تو یہ ان کے جو اسپتال ہیں یا یہ ادارے یہ بھی مطلب ظاہر ہے کہ مریض ان کے گاہک ہیں تو اپنے گاہک کو کوئی بھی خراب نہیں ہونے دیتا. تو اس لیے یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کوئی مریض فوت ہو جائے یا مرض بڑھ جائے تو ڈاکٹر کا غریبان پکڑ لیا جائے اور اسپتال والوں کے خلاف غیبتیں شروع کر دی جائیں. میری اپنی جو ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں کیس کباڑے کی بھی حاجت نہیں ہے. یہ ایک جنرل سینس کی بات ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر یا ادارہ یا ہاسپٹل اپنے مریض کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کا تو پروفیشن ہے, وہ چاہے گا کہ مریض ٹھیک ہو جائے تاکہ پھر اس کی وجہ سے دوسرے مریض آئیں گے کہ یار یہاں ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے, بہت مریض کی دیکھ بھال اچھی کرتے ہیں اور ہمارا مریض تو یوں تھا یار ان لوگوں نے ایسا علاج کیا کہ وہ سیٹ ہو گیا, ہمارے گھر پہ بھی آ گیا. تو یہ میں نے اپنی موٹی عقل کے مطابق یہ مشورہ دیا آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید یہ کیس کباڑا کرنے سے مریض فوت ہو گیا تو وہ زندہ ہو کر آنا نہیں ہے, اس نے الٹا وہ وکیل رکیں گے آپ, اس کی فیس دیں گے, کورٹ میں آپ کو بھی جانا پڑے گا, وکیل جائے گا لیکن پھر وکیل کے بعد آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے, مسائل تو ہوں گے نا, پیسے دینے پڑیں گے, دشمنیاں الگ ہوں گی. یہ گناہ بھری گفتگو سے تو بچنا اس میں تقریباً ناممکن ہے کیونکہ آپ نے تو سیدھی تہمت تو رکھنی پڑے گی نا کہ اس ڈاکٹر نے مار دیا. حالانکہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہوتا کہ اس ڈاکٹر نے مار دیا.
اب کیا یہ درست ہے کہ جو واقعی سرٹیفائیڈ یعنی قانونی طور پر جو ڈاکٹر ہیں اگر ایسا کوئی کیس ہو بھی جائے تو ان کے اوپر قانونی کاروائی نہیں ہوتی؟
ظاہر وہ تو اپنے جو بھی ہے اس چھوٹ جائے گا ڈاکٹر. ڈاکٹر ایک کیس میرے پاس آیا تھا اس طرح کا, وہ ایک کی ماں فوت ہو گئی, چند بھائی تھے. ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمارا بڑا بھائی جو ہے نا یہ مطلب بولتا ہے میں ڈاکٹر کو یوں کروں گا اور کورٹ میں لوں گا فلاں کروں گا, اور مجھے کہا کہ آپ سے محبت کرتا ہے آپ سمجھائیں. یعنی وہ سمجھدار تھا, جو چھوٹا بھائی تھا وہ سمجھدار تھا کہ اب یہ کچھ کرنے, جیسے میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی اس بھی سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر کیوں مار دے گا ہماری ماں کو, تو بولے آپ سمجھائیں. تو الحمدللہ میں نے اس کو سمجھایا اور یہی بات سمجھے کہ تمہاری ماں سے کیا دشمنی تھی یار اس کی, سو بےچارہ ڈاکٹر اس کو قتل کر دے گا, غلط ٹریٹمنٹ کر کے مار دے گا, یہ تو الٹا اس کی بدنامی ہے. اس میں تو پروفیشنل آدمی تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا, یہ اس کی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے آپ بولتے ہیں نا میں کچھ نہیں کرتا الحمدللہ, تو وہ سب کچھ نارمل ہو گیا معاملہ. تو اس لیے مطلب میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ کیس کباڑے کے خرچے بھی نہ کیے جائیں, گناہ میں بہت پڑیں گے اور پھر آپ کا جو گیا وہ پلٹ کر آئے گا نہیں, مرنے والا تو چلا گیا. اس کے لیے آؤ عیسیٰ علیہ ثواب کی طرف ترکیب کریں, جو خرچہ کیس کباڑے میں کریں گے وہی رقم اگر اس کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کریں گے تو اس کا بھلا ہو جائے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
آپ بھی بہت ساری ہلاکتوں مصیبتوں ٹینشن سے نکلیں گے, ٹینشن ہوگا آپ کو, کیس کرا وہ خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے نا.
جب موضوع کو تھوڑا سا میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا پاپا, کہ اب جیسے یہ کوئی انتقال کر جاتا ہے گھر میں, جو پچھلے کچھ اس طرح کے تجربات ہوئے ہیں, تو وراثت کے حوالے سے پاپا گھروں میں تقسیم کا جو معاملہ ہے نا وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر والد کا انتقال ہو گیا تو اب بڑے بھائی کو یا جو بھی گھر کا جو بڑا ہو اس کو سب سے پہلے کیا کر لینا چاہیے, یا ماں کا انتقال ہو گیا یا باپ کا انتقال ہو گیا, تو یہ انتقال ہونے کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ شروع میں سب اس ٹائم پہ کیونکہ انتقال ہوا ہوتا ہے نا تو سب کی اس وقت کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا ہوتا, جی جی بھائی جان آپ کر لو, جی جی امی آپ کر لو, جی جی آپ کر لو, یار آپ سنبھال لو, نہیں نہیں سب کچھ یہی ہے. مگر یہ تھوڑا سا جب وہ نفسیاتی طور پر جب یہ باہر آتے ہیں نا تو پھر ان کو تھوڑا سا یاد آتا کہ وہ ابو کی گھڑی کدھر گئی، تو وہ امی کی چین کدھر گئی، تو وہ جو تھا اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، تو پھر یہ ایک دوسرے کے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں اور پھر گھروں میں بھائی بہنوں میں جھگڑے ہوتے، پھر باہر بات پتہ کیا نکلتی ہے، وہ باپ کے جانے کی دیر تھی، یہ سب پھٹ پڑے، یہ سب لڑ پڑے، ایسی پھر بدنامی ہوتی ہے خاندانوں کی۔ تو ایسے میں وراثت کے حوالے سے ایک اخلاقی اور شرعی طور پر کیا فوراً کر لینا چاہیے؟
مرحوم کا جو بھی سامان ہے نا، چاہے وہ پہاڑ ہے یا سوئی ہے، چمچ ہے یا کٹوری ہے، دوائیں اس کی، اس کے کپڑے، جو بچی ہوئی دوائیں سر ان کی بھی قیمت تو بنتی ہے، تو یہ ساری چیزیں، جوتے چپل جو بھی اس کے، اب یہ سب وارثوں کا حق ہے اور ایک وارث اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ الگ کر لی جائیں، سوئی سمیت ہر چیز، کہ یہ ہماری امی کی ہے یا ابو کے یا بیٹے کی چیزیں جو فوت ہوا ہے یہ اس کی ہے۔ اب جو اقرب ہوتے ہیں، قریب ترین رشتے دار میت کے، یہ ان میں تقسیم ہوتا ہے، تو اب مفتی صاحب سے رجوع کریں کہ ہمارے یہاں یہ ہوا ہے، اب اتنے اتنے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، فلاں ہیں، تو یہ ہم ترکہ کیسے تقسیم کریں، تو اس طرح وہ جس طرح لکھ کر دیا جائے گا فتویٰ، عام طور پہ تاکہ آسانی ہوتی ہے، تو اس میں مطلب وہ جس طرح فتویٰ دیں اس کے مطابق اس کی تقسیم کر لی جائے، یہ نہیں کہ میں نئے یہ گھڑی تو یادگار ہے ابو کی میں رکھوں گا، وہ ایک بھائی نے یہ اٹھا لی، تو چھوٹے نے پھر پین کو غنیمت جانا، نہیں ابو کی پین تو میرے پاس رہے گی، تو کسی نے چین بھرا تمہارا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ساری اب سارے جو ورثہ ہے نا ان میں تقسیم ہوگا۔
یہ کب تک ہو جانا چاہیے؟ ایک برسی، اگلی برسی تک، یا چالیسویں کے بعد، کب ہونا چاہیے؟
یہ اللہ توفیق دے تو سانس بعد میں لے بندہ تقسیم جلدی کر دے، ورنہ ان میں پھر گناہوں کا بہت سلسلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی حق ترفی اس میں کی جاتی ہے، اور کاروبار ان میں تو خاص کر کے بولیں گے تو کام چور ہے، دوسرے کو نہیں ملے گا، ساری محنت میں نے کی ہے، ہاں اس بھائی کو دوں گا، یہ تیرے سے اچھا تھا، آتا تھا ہاتھ بٹاتا تھا میرا، لیکن خاص ہاتھ نہیں بٹاتا تھا، اس کے حساب سے میں اس کو دوں گا، بڑا بھائی جو ہے نا اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہوگا، تو یہ نہیں ہے، بلکہ کام کیا نہیں کیا، کام چور ہو یا شاہوکار ہو، جو بھی ہو، چاہے گھر چھوڑ کر آگ کر دے، آج تو آگ کرتے ہیں آج کل،
جی ہاں،
یہ آگ کرنے سے آگ تھوڑی ہوتا ہے، اخباروں میں جو آتا ہے یہ غلط ہے، اس طرح کوئی آگ نہیں ہوتا، اور آگ کر بھی دیا، اصل جو نافرمان ہے نا تو اس کا لقب تو وہ ہے، مطلب آگ ہی ہے، جو نافرمان ماں باپ کا ہوتا ہے وہ آگ ہوتا ہے، جو قرآن حدیث کی روشنی میں، تو وہ آگ ہے، اب آگ کرنے سے آگ نہیں ہوگا تو پہلے یہ آگ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح مطلب یہ کہ اب چاہے آپ نے آگ کیا ہو یا یہ نافرمان ہو واقعی گھر چھوڑ کے چلا گیا ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن اس کو بھی اتنا حصہ ملے گا جتنا اس کام کرنے والے بھائی کو ملے گا، جو بھی شریعت فرمائے گی تو اس طرح یہ سب کو حصہ تقسیم کرنا ہوگا، اس ماں کو بھی ملے گا نا، مرحوم کی جو بیوہ ہوگی
اس کو ملے گا، ملے گا۔ اچھا بہنوں کی شادی ہو گئی اور بہنیں بہت خوشحال ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی بڑے کھاتے پیتے اور اچھا کماتے ہیں، اچھا رہتا، بہنوں کو کیا ضرورت ہے؟ وہ بھائی ہے وہ زیادہ غریب ہے، یا وہ ہمارے اور رشتہ دار ہے وہ زیادہ غریب ہے، تب بہنوں کو تو نہیں، تو بہنوں کو پھسلا کر کہ آپ چھوڑ دو، تو ایک بابا ایک ایموشنل کرتے ہیں نا، ایک جذباتیت کہ یار آپ چھوڑ دو، تو کیا یہ تقسیم کرنے سے پہلے چھڑوانا چاہیے یا پہلے دے دینا چاہیے؟ وہ اپنی مرضی سے کسی غریب بھائی کو یا کسی بھی کو دینا چاہے نہ دینا چاہے، اس کی مرضی، اس معاملے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟
اس میں یہ کہ بہن بھلے خوشحال ہے یا بھائی خوشحال ہے، سب کا حصہ تو بنے گا، تو یہ آپس میں تقسیم کر دیں، اور اب وہ قبضہ کر لیا، اب ٹھیک ہے بول دیتی ہے کہ میرے کو ضرورت نہیں ہے بھائی، تم مطلب یعنی یہ لے لو.
تو بعد میں پھر اس کے جملے نکلتے ہیں اس طرح کے کہ اب میں تو کیا کروں, میں سب کے سامنے تھوڑی منع کرتی یا میں سب کے سامنے تھوڑی منع کرتا, لیکن اب ظاہر ہے کہ پیسے کی ضرورت میں کس کو نہیں ہوتی, لیکن میرے کو ایسا کر دیا. جب بگڑتا ہے نا تو پھر ایسی ایسی باتیں آتی ہیں. اچھا ایک مشورہ میں آپ سے اور مانگوں گا وراثت کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ سوئی سے لے کر ہر چیز کو الگ کر دیا جائے, تو یہ کوئی ایک آدھ گھر کا فرد کر لے یا بہتر یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک آدھ بھائی بہن کو یا گھر کے کچھ معتمد افراد کو اور ملا لیا جائے گا, ہو جو بھی والد صاحب کا یا ماں کا یا جو بچ گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا جمع کریں اور نکال کر ہم رکھ دیں, تاکہ کل کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات نکلے اور خرابی پیدا ہو تو یہ نہ ہوگا ہمیں کیا پتا کہ تم نے کیا رکھا تھا نہیں کیا نکالا تھا, ہم کو تو ہمارے کوئی گواہ تھوڑی ہے ثبوت تھوڑی ہے. تو بدگمانیاں غیبتیں اور پھر یہ توڑ پھوڑ کے معاملات سے بچنے کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مشورہ دینا چاہیے.
بالکل دینا چاہیے, مل جل کر کرنا چاہیے. اب یہ تو اس کا تو تصور کہاں رہا ہے. اب جو ترکہ بھی تقسیم ہوتا ہے اگر کہیں کوئی کرتا بھی ہے تو عام طور پہ یہ کہ بھئی یہ پلاٹ چھوڑا ہے یہ دکان ہے, اب بینک بیلنس کا پتا ہے تو چلو اتنا بینک بیلنس ہے اس میں, اب یہ برتنوں میں اور سویدھا کے میں کون حصہ کرے گا, توجہ ہی نہیں ہے, ذہن بھی نہیں ہے. یہ دیکھیے ایک نیک خاتون کی حکایت ہے کہ وہ آٹا گوند رہی تھی, اس دوران ان کے شوہر کی لاش لائی گئی, یعنی انتقال ہو چکا تھا, جیسے ہی پتا چلا کہ یہ وفات پا چکے ہیں فوراً آٹا گوندنے سے ہاتھ روک دیا اور فرمایا اب اس آٹے میں وارثوں کا حق شامل ہو گیا ہے. ایک بزرگ ایک مریض کے سرانے تھے اور چراغ جل رہا تھا, رات کا وقت تھا, پہلے بتیاں تو نہیں ہوتی تھی تو چراغ جل رہا تھا, اتنے میں اس مریض نے دم توڑ دیا. تو وہ بزرگ کے دوست تھے لیکن انہوں نے دم توڑ دیا, انتقال ہو گیا دوست کا, تو انہوں نے فوراً چراغ پھونک مار کے بجھا دیا. جب چراغ بجھا دیا کہ اب اس چراغ کے تیل میں وارثوں کا حصہ ہو گیا, اب یہ اس کا نہیں ہے کہ میں اس کو اب استعمال کر سکوں. تو یہ تقوی والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو جو بے دردی سے وارثوں کا مال یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے, یتیموں کے مال کی تو کتنی یعنی کہ کھانے کی مذمت ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 152, ولا تقربوا مال الیتیم, ترجمہ کنز الایمان, اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ, الا باللتی ہی احسن, مگر بہت اچھے طریقے سے, حتی یبلغ اشدہ, یہاں حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اب یہ سب سوچتے ہو گیا یار میں نے کم یتیم کا مال کھایا, میں نے کوئی نہیں چھینا اس سے, لیکن یوں انڈائریکٹ ایک تعداد ہوتی ہے جو یتیموں کا مال کھا رہی ہوتی ہے اور ناحق کھا رہی ہوتی ہے, پتا نہیں ہوتا. بہرحال یہ کہ یہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے, 40 کے آس پاس اس کے پیج ہے, تو یہ رسالہ پڑھ لینا چاہیے, اس کی سب کو ضرورت پڑھ سکتے, کب گھر میں فوتگی ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا.
امیر السنت سے جو آپ نے مدنی پھول دیے, دو چیزوں کی رہنمائی درکار ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ گھر کا سارا سامان وغیرہ جتنی چیزیں ہیں اس کی تقسیم کاری. اب اگر فرض کریں گھر کے اندر ورثہ جو ہے وہ بالغین ہیں بڑے ہیں, اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا پورا حساب کتاب لگا کر ہو, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپس میں مصالحت کر لی جائے, یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ بھائی یہ جیسے مثال کے طور پہ پلاٹ ہے, یہ والد جو وارث واقعی بنتے ہیں ان میں سے ایک چیز نے ایک پلاٹ لے لیا, ایک نے کاروبار لے لیا, ایک نے کیش لے لیا, اور گھر کا ساز و سامان کسی نے لے لیا, اگر اس طرح کی صورت بنا لے تو ایک ایک چیز کی تقسیم کاری کی وہ جو صورتیں ہیں اس میں آسانی ہوگی یہ ایک ایک چیز کو تقسیم کرنے کے تعلق سے. ایک تو یہ رہنمائی درکار تھی. دوسرا یہ کہ جیسے ابھی ایک سوال یہ بھی مدنی پھولوں کے بیچ میں آیا تھا کہ معاف کر دیتے ہیں, یعنی معاف کروا دیتے ہیں کہ بھائی تقسیم ہم نہیں کر رہے تو یہ خوشحال ہیں, یہ ایسی صورتیں ہیں کہ ان کو نہ دیا جائے بہنوں وغیرہ کے معاملے میں، تو کیا وراثت سے بالکل کچھ نہ لے کر کیا وارث معاف بھی کر سکتا ہے، یا یہ کوئی ایسی جبری ملکیت ہے کہ اس کو کچھ حصہ لینا پڑے گا؟ اس تعلق سے اگر کچھ رہنمائی ہو جائے.
وراثت ایک ایسا مالی حق ہے جو لازمی طور پر وارث کی ملکیت میں آ جاتا ہے، وہ اس سے باہر صورت لیتا ہی ہے، نہ اسے معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے معاف کروایا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات وراثت کی حقدار عورتیں، جسے بیٹیاں اور بہنیں، اپنا حصہ لینے کے بجائے معاف کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات دیگر رشتے دار انہیں اپنا حصہ معاف کر دینے کا کہتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں. یہ دونوں صورتیں غلط. معاف کرنے یا کروانے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا. مردوں پر لازم ہے کہ وہ حقدار عورتوں کو ان کا حصہ دے، اور عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے حصے کو اپنے قبضے میں لیں. البتہ اگر اپنا حصہ وراثت پر قبضہ کرنے کے بعد کسی جبر و اکرا اور زور و زبردستی کے بغیر محض اپنی خوشی سے کسی دوسرے وارث کو اپنا حصہ دینا چاہے تو اس کا اختیار انہیں حاصل ہے. پیج نمبر 27 پر یہ مدنی پھول کے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا،
حدیث پاک میں ہے، فرض حصوں کو فرض حصے والوں کو دے دو، اور جو بچ جائے وہ میت کے قریب ترین مرد کو دے دو. حدیث پاک میں مسلمان، حدیث پاک میں یہاں پر جو مال دبا لیتے ہیں ان کے لیے ایک حدیث پاک یہ نقل کی گئی ہے کہ جس نے بالشت کے برابر زمین ناحق لی تو قیامت کے روز اسے سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. تو جس کا جو حق ہے اس کا حق اس کو دینے کا پورا نظام بنانا پڑے گا. ایک اور حدیث بھی سنا دیتا ہوں، جو زمین کے کسی ٹکڑے پر ناجائز طریقے سے قابض ہوا تو اسے سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل.
مسائل تو یار ایسے پیدا ہوتے کہ وہ جیسے جس کیا ایسا ہوا، میت ہو گئی، اپنے کو پتا ہے کہ تقسیم تو کیا نہیں ہے، اب ان کے یہاں جا کر ان کی چیزیں لینا ہے، ان کے پیسے لینا، ان کے یہاں کھانا پینا، یہ بھی بڑے یار آزمائش ہوتی ہے. خیر کنفرم نہیں پتا جب تک کھا پی سکتے ہیں، لیکن بہرحال مسائل ہوتے ہیں، اس میں دل ٹھکتا نہیں ہے. اور تقسیم تو آج کل کرتا کون ہے؟ تقسیم کرنے والے چلے گئے مزاروں میں جو صحیح معنوں میں تقسیم. اب تقسیم میں نے وہی کہا نا کہ پلاٹ عمارت اگر چھوڑی ہے، بلڈنگ چھوڑی ہے، مکان چھوڑا ہے، دکان چھوڑی ہے، بینک بیلنس ہے کوئی سا، اس میں تقسیم. باقی ابھی سوئی دھاگے اور برتن اور اس کی گھڑی اور پین اور جوتے چپل کپڑے، یہ سب میں وراثت وارثوں کا حق ثابت ہو رہا ہے.
اب تو گھڑی اور قلم جو ہے نا یہ کم اہم نہیں ہے. اگر واقعی کوئی پیسے والا آدمی دنیا سے گیا ہے نا تو گھڑی ہو سکتا ہے کم از کم کروڑ ڈیڑھ کروڑ روپے کی ہو، اور ہو سکتا ہے قلم اس کی 50-60-70 لاکھ روپے کی ہو، اور اس کے چشمے کی فریم جو ہے نا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3-4-5 لاکھ روپے کی اس کے چشمے کی فریم ہو. یہ سب ملا کر بھی کو پونے تو 2 کروڑ روپے کا تو مال بن جائے گا، خالی چشمہ گھڑی اور یہ جوتے. ہو سکتا ہے کہ اس کے 30-40 ہزار روپے کے جوتے ہوں. یہ سب چلتا ہے. یہ کفلین جو یعنی وہ لگاتے ہیں، وہ کفلین بھی، اس کو کفلین کے جو کف بناتے ہیں پھر اس میں بٹن کی جگہ پر وہ اسٹیل کے کفلین ہوتے ہیں، وہ کفلین جو ہے نا یہ برانڈیڈ آتے ہیں، یہ لاکھوں روپے کے صرف کفلین ہو جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کے. وہ بعض اوقات یہاں وہ بٹن لگاتے ہیں وہ بڑے قیمتی. تو یہ چیزیں سب ملا تو کبھی یہ پیسے والوں کے تو تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے کا تو یہ سامان ہو جاتا ہے خالی ان کا.
جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. تو اب یہ مالداروں کی بات، اب جیسے کہ سستی ہے یہ
بابا، میں
یہ 5-7 روپے کا قلم ہے، 5-7 کا ہی ہوتا ہے یہ میرے پاس. تو یہ بھی اگر ایسی صورت پیش آتی ہے، آنی تو ہے، تو یہ بھی میرے وارثوں کا حق ہوگا. کوئی ایک بیٹا چاہے کہ میں نشانی رکھ لوں تو وہ نہیں رکھ سکتا. تو یعنی چاہے وہ چیز قیمتی ہو یا کم قیمتی ہو، جس کی قیمت بنتی ہے، مال متقوم جس کو بولتے ہیں، قیمت بنتی ہے، چاہے ایک روپیہ بنتی ہے، قیمت بنتی ہے، اس میں وراثت تقسیم ہوگی.
باپا یہ ہمارے ایک اور بڑا عجیب سسٹم ہے، یہ بات چلی ہے، جو گھر ہے نا ہمارے یہاں جس میں والدین رہتے ہیں، اب وہ بڑا بھائی امیر ہو یا غریب ہو، کچھ بھی ہو، وہ چھوٹے بھائی ہی کو ملے گا. یہ حتمی بات ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ فائنل ہوتا ہے کہ یہ گھر جو ماں باپ کا یہ ہے ہی چھوٹے بھائی کا، بڑے بھائی کو اپنا گھر بنانا ہی پڑے گا.
تو ظلم ہے. اب برادریوں میں مختلف رواج ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رواج وہی درست ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو. خاندانی رواج کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر رکھنا چاہیے اور پھر اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. اور یہ خاندانی، یہ قرآن و حدیث کی ہم کو مطلب کسوٹی پر رکھنا، یہ مفتی اسلام کے ذریعے ممکن ہو سکے گا. اپنے طور پر نہیں کہ میں بھی مسئلے جانتا ہوں اور ایک داڑھی والے سے پوچھ لیا، اس نے میں آ کر دی، میں نے مولانا سے پوچھ لیا ہے. مولانا کو بےچارے کپڑے پہننے کی سودے کہ پہلے کون سی آستین میں ہاتھ ڈالتے، یہ مسئلے بتاتے پھرتے. تو یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے مسئلے بتانا، آپ لوگ بھی نہ بتایا کریں، یہ کام علماء کرام کا ہے، علم کے علماء، خالی داڑھی رکھنے والے نہیں، نہ مسجد کے امام، کہ مسجد کے امام سب عالم نہیں ہوتے، ہر عالم بھی یہ پیچیدہ مسائل نہیں جانتا ہوتا. وراثت کا تو بالکل یعنی کہ یہ ٹاپک ہی الگ ہے. وراثت، ہر عالم وراثت میں ماہر نہیں ہوتا،
علم
کا الگ سے باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے وراثت کے مسائل کا.
وراثت کو آدھا علم کہا گیا؟
جی آدھا علم بھی کہا گیا ہے اس کو، نصف علم. اور دوسرا یہ اصل میں پریکٹس کے اوپر ہوتا ہے سارا، یعنی اس کو پڑھنا، صرف پڑھنا اس میں کفایت نہیں کرتا، یہ مسلسل اس کو جب تک پریکٹس میں نہیں رکھیں گے یہ بندہ نہیں کر سکتا.
فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی العبید
صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ,
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
Thank you.